ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے وہ مقدس اور درخشاں لمحات سے ہم اپنے آپ کو مستنیر و تابع کر رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے لمحات زندگی ہی اصل دین ہے۔ قرآن کا کامل فہم، دین کا کامل شعور اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کی نظر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے گوشے اور آپ کی حیات طیبہ کے مبارک لمحات ملحوظ ہوں۔ اسی غرض اور اسی امید کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو ہم سماعت کر رہے تھے اور تقریباً 9 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کو الحمدللہ بیان کیا گیا اور اس میں موجود شعوری اور فکری گفتگو جس میں عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، دین کی اصلاح کے اعتبار سے، شعور دین کے حوالے سے جو معاملات اور جو باتیں تھیں اس سے ہم اپنے آپ کو مستنیر کر رہے تھے۔ جس طرح کہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا گیا کہ غزوہ تبوک جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کا سب سے آخری غزوہ تھا، قیصر روم ہرقل کے مقابلے میں یہ غزوہ تھا، اس کی ساری تفصیل پیش کر دی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک سے لوٹ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب عرب کے گرد و نواح کے ماحول کے اندر اور اس خطہ جزیرہ عرب میں اور حجاز کی سرزمین پر جتنے اور قبیلے موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر میں، اسلامی جاہ و جلال نے اپنی کمندے جو ہے ہرقل کے اوپر بھی ڈال دی ہے اور اب تو طاقت اور شجاعت اور پختگی کے اعتبار سے قیصر روم جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتی تھی وہ بھی مسلمانوں کے سامنے نبرد آزما ہونے کی قوت نہیں رکھتی، تو گرد و نواح کے چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لوگ اور جن کا ایک اثر وسوخ تھا وہ خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر یا تو جزیہ دینے پر تیار ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حاکمیت کو قبول کر لیا، اور اکثر قبائل نے اپنے آپ کو دار اسلام میں داخل کر دیا، جس میں ایک بڑا مضبوط قبیلہ طائف کا قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف تھا جو دربار رسالت میں حاضر ہو کر دار اسلام سے وابستہ ہوا۔ اسی طرح مختلف وفود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور یہ 9 ہجری اور 10 ہجری کے درمیان کے واقعات ہیں۔ کہ جس وقت وفود حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنے مطالبات کو ذکر کرتے ہیں، جو باتیں تسلیم کرنے کی ہوتی ہے میرے آقا خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جو باتیں اسلامی نظریات سے یکدم متصادم ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انکار فرماتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح کہ مسلمہ کذاب اسی وفود کے درمیان نجد کے وفد میں، بنو تمیم کے وفد میں وہ آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیجیے. تو ساری تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی مسلمہ بن کذاب کو کہ مطالبات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر گویا کہ رد فرمایا، اور اس میں موجود ہمارے لیے اعتقادی اور نظریاتی واقعات کیا تھے وہ ذکر کیے گئے. آج دو وفود کا مزید ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اصلاحی وہ گفتگو اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے وہ عظیم نقوش جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. سلامان نامی ایک وفد دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. اس میں حضرت خبیب بن عمر بھی ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر بڑے واضح الفاظوں میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئے. جب یہ مدینہ منورہ آ رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر اپنے چند صحابہ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو مدینہ منورہ کی سرحد کے باہر ہی ان کی ملاقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ذکر فرمایا وعلیکم ومن انتم. حضور نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو لیکن تم کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ تقریباً 7 یا 9 افراد تھے اور آپ کے دین سے متعلق معلومات ہمیں فراہم ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید گفتگو آپ سے کریں اور آپ کے اس پیغام حق کو سن کر ہم دار اسلام سے وابستہ ہو جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ ان کو لے جاؤ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے ساتھ جہاں پر وفود کو روکنے کے لیے ٹھہرانے کے جو مکانات بنے تھے وہاں لے جاؤ، ان کی خاطر و تواضع کرو اور ان کا خیال رکھو، ہم جنازہ پڑھا کر آتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گئے اور جہاں پر وفود رکتے تھے ان مکانات کے اندر ان جگہوں پر ان کو ٹھہرایا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، ان کے رکنے کا اہتمام کیا. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دوبارہ جلوہ گر ہوئے. جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے تو جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا ہی مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ سے ہم نے چند باتیں سنی ہیں، اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا اور ہر ایک کو تقریباً 500 اقیہ چاندی مرحمت فرمائی تحفے کے طور پر. جو ان میں 9 اور 7 افراد تھے ان کو چاندی تحفے کے طور پر مرحمت فرمائی. اور پھر یہ وفود جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور ما افضل الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو سب سے بہترین عمل کیا لگتا ہے تاکہ ہم اس پر مواظبت کریں، پابندی کریں اور اس طرف آ جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین عمل ہے. انہوں نے نماز ظہر اور نماز عصر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ پڑھی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اتنی شفقت فرمائی کہ اب یہ بالکل اس ماحول کے اندر بے تکلفی کی طرف آ گئے اور ایک دم کوئی اجنبیت ختم ہو گئی. جاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ حضور ہمارے علاقے میں قحط ہے بڑا سخت، آپ دعا فرما دیں کہ ہمارے علاقے میں بارش ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فرمائش کو سنا اور فوراً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو دراز فرمایا اور آپ نے شاہ فرمایا اللہ مسکیل غی صفی دارہم، مولا ان کے علاقے میں خوب موصلہ دار بارش نازل فرما. پھر ایک غلام قریب بیٹھا تھا حبشی غلام، اس نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، لیکن میری بات اور میرا مطالبہ یہ کہ جب آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو اپنے ہاتھوں کو خوب اٹھائیے گا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھاؤں؟ تو اس غلام نے اس کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو برکتیں بہت اتریں گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سروں سے بلند فرمایا اور اس غلام کے لیے دعا فرمائی. تو صحابہ کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دست مبارک سروں سے بلند ہو رہے تھے تو آپ نے یمنی جبہ بھی زیر تن فرمایا تھا, اس کے اوپر ایک اور جبہ تھا, لیکن آپ کی بغلوں کے اندر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حسی نورانیت کی بڑی بیان دلیل ہے. یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایتی نور اور حسی نور کا, کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حسی نور کا وافر حصہ مرحمت فرمایا. کہ جس طرح کہ حضرت حسان کہتے ہیں اپنے مشاہدے میں کہ ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا اور حضور نے فرمایا حسان ہماری شان میں قصیدہ نہیں پڑے گا. حضرت حسان نے جب چند اشعار پڑے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ میرے منبر کو کشادہ کرو اور حسان کو کہو میرے منبر پر بیٹھے. حضرت حسان کو سرکار نے منبر پہ بٹھایا اور خود سرکار زمین پر بیٹھ گئے. وہ منظر کیسا ہوگا اور حضرت حسان پر کیفیت کیسی ہوگی کہ سرکار زمین پر جلوگر ہیں اور یہ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب کہتے ہیں کہ جب مجھ پر ایک رقت طاری ہوئی اور میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگا تو میرے آقا اس قدر مسکراتے تھے. شمائل ترمذی میں روایت بھی موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. آپ فرماتے ہیں, علامہ جامی نے اس بات کو نقل کیا, حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ دیا اس ڈر سے کہ ان نور کی شعاؤں میں میں اندھا نہ ہو جاؤں, میری آنکھوں کی روشنی ختم نہ ہو جائے. تو یہ غلام کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کا آپ اٹھائیے, حضور نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جب آپ کے دونوں ہاتھ اٹھیں گے سروں سے بلند ہوں گے تو اللہ کی رحمت وافر مقدار میں برسنا شروع ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اوپر اٹھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی, یعنی وہاں پر جو نور کی شعائیں تھی, اس کو مرحمت فرمایا. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ مرحمت کیا گیا تھا کہ جب آپ اپنے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو یہ ہاتھ ایک مشعل کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا, اور اندھیرے میں جب آپ چلتے تھے تو اس کی روشنی گویا کہ محسوس ہوا کرتی تھی. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کا پورا جسم مبارک اللہ رب العالمین نے منور و تابہ مرحمت فرمایا. اور یہ بھی ایک خاص خاصیت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ بھی منور ہو جاتی ہے. علامہ زرقانی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے ظہر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی. سرکار سے کہنے لگے حضور میں جاؤں؟ سرکار نے فرما رک جاؤ. رک گئے, کھانا کھا لیا, عصر کا ٹائم ہوا, عصر کی نماز پڑھ لی. پھر عرض کی حضور میں جاؤں؟ سرکار نے فرما رک جاؤ. مغرب کی نماز پڑھ لی. پھر کہنے لگے آقا میں چلے جاؤں؟ سرکار نے فرما رک جاؤ. رک گئے, عشاء کی نماز پڑھ لی. اب خاموش تھے تو میرے آقا نے فرما جاؤ گھر. تو دل میں خیال آئے اتنے اندھیرے میں گھر کیسے جاؤں گا. اللہ مدرکانی لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لاٹھی میری طرف کر. جب انہوں نے اپنی لاٹھی آگے بڑھائی تو حضور نے اپنے آسا کو اس لاٹھی پر رکھ دیا. فرمایا اب یہ لاٹھی اندھیرے میں تجھے روشنی کا ساتھ دے گی. علامہ زرقانی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ یہ تین ساتھی تھے, جب یہ راستے میں جانے لگے تو جس صحابی کی لاٹھی کو حضور کی لاٹھی نے چھوا تھا وہ ایک عظیم مشعل اور روشنی کا مینار بن گئی. پورے راستے میں گویا کہ وہ روشنی دیتی رہی. اور ان کا گھر پہلے تھا اور جو دو ساتھی تھے ان کی بستی آگے تھی. اب جب ان کا راستہ ختم ہو گیا تو آپ انہوں نے فرمایا کہ اب تم اپنے آسا کو میری طرف بڑھا دو. ان ساتھیوں نے جو اپنی لاٹھی کو آگے کیا تو اس صحابی نے اس لاٹھی کو ان کی لاٹھی کے ساتھ لگایا تو وہ لاٹھی بھی منور ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہو یا آپ کی نورانیت ہو, آپ کسی بے جان چیز کو چھوتے ہیں تو اس میں بھی حیات آ جاتی ہے, اور آپ جس طرح توجہ فرماتے اس میں بھی حصے نور پیدا ہو جاتا ہے. مجھے یہاں پر حضور سید غوث اعظم کی کرامت بھی یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید غوث اعظم کے مناقب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جس وقت آج رات کو میں انشاءاللہ اس پر ایک مختصر تھا جو ہے کہ وہ ذکر کروں گا, لیکن یہاں پر اس معجزات بات چلی ہے تو ولی کی کرامت جو ہوتی ہے, ولی کی کرامت جو ہوتی ہے یہ نبی کے آفتاب معجزات کا مظہر اور اس سے مستنیر ہوتی ہے. یعنی ولی کی جو کرامت ہے وہ نبی کے معجزے کا عکس ہے, پرتو ہے. ہم یہی معجزہ سید غوث اعظم کی کرامتوں میں دیکھتے ہیں. جس وقت سید غوث اعظم قدس سر العزیز بغداد میں موجود تھے تو اس وقت بنو عباس کہ حکومت اپنی آخری سانسیں بھر رہی تھی اور بنو عباس بالکل گویا کہ خلافت بنو عباس بالکل ختم ہو چکا تھا. سلجوقی جو قبائل تھے اور سلجوقی جو سلاطین تھے انہوں نے بنو عباس کے اوپر غلبہ حاصل کیا اور سلطان تغرل نے اپنے مضبوط قلعے بغداد کے قریب گویا کہ بنا لیے تھے اور اس نے بنو عباس کو ختم کرنے کی پوری کوششیں شروع کر دی تھی. سلاطین، سلجوق اور خلفائے بنو عباس کے درمیان مڑ بھیڑ کا سلسلہ چل رہا تھا. بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے بغداد کے اندر ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا کہ جو لوگ بنو عباس کے ساتھ یا اہل عرب تھے، کیونکہ سلجوقی عربی نہیں تھے. انہوں نے اس لیے مارنا شروع کیا ہر اس شخص کو کہ جس کے اثر رسوخ ہو، تاکہ وہ بعد میں چل کر ہمارے خلاف کوئی بغاوت کی تحریک نہ چلائے. کسی نے کہا کہ یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی شخصیت ہے اور وہ اہل بیت پاک سے ہے، نجیب الطرفین ہے، حسنین کریمین ہے اور عربی ہے، اور ان کا حلقہ احباب بہت زیادہ وسیع ہے. ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے افراد مضبوط ہو کر تیرے خلاف کوئی ایک تحریک چلائیں اور تیری حکومت کو گویا کہ پیوند خاک کریں. تو سلطان تغرل نے سید غوث اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم بھیجا اور گرفتاری سے پہلے اس نے غوث اعظم سے ملاقات کی بات کی. یہ چند روایت ملتی ہے، چاہے اس کا وسوخ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات یہاں پر چلی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی علماء نے کہا کہ جب حضور غوث اعظم وہاں پر پہنچے تو اس نے غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کا جو مجمع ہے اور آپ کے احباب کی جو کثرت ہے، میں نے سنا کہ وہ بہت زیادہ ہے. فرمایا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. تو فرمایا آپ کے مریدین کتنے ہیں؟ فرمایا میرے ڈیڑھ مرید ہیں. تو فرمایا ہم نے تو سنا کہ آپ کے لاکھوں مرید ہیں، ڈیڑھ مرید کیسے ہیں؟ فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ میری شہادت کی خبر بغداد میں پھیلا دو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ میرا مرید کون ہے. جب یہ خبر پھیلائی گئی، اللہ اکبر، تو ایک شخص تھا جو بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتا تھا پھر پیچھے ہٹتا تھا، یعنی تغرل کی قلعے کی طرف جانے کے لیے کچھ دیر آگے چڑھتا، پھر اس کو ڈر لگتا تو پھر پیچھے آ جاتا. ایک یہ تو پھر اپنے گھر میں چلا گیا. باقی جو سارے تھے، جس طرح کہ آج یہ حال ہے جو ہمارے ساتھ تاری ہے، لیکن ایک بوڑھا شخص تھا جو حضور غوث اعظم قدس سر عزیز کی محبت میں بڑا توانا تھا، وہ جب نکلا اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور جب تغرل بادشاہ کے دربار کی طرف آنے لگا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو وہ آدھا تھا نوجوان جو پیچھے چلا گیا، اور یہ میرا کامل مرید ہے. تو فرمایا یہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کی لاٹھی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو فوج تمہاری ایک طرف ہے، اس کی لاٹھی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو تغرل نے کہا اس کی لاٹھی میں کیا کمال ہے؟ کہا یہ لاٹھی کا تیرے محل پر رکھ دے تو تیرا محل گر جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا تو دیکھ لینا. جب اس کے قلعے کے باہر کی دیواریں جو مضبوط چنی ہوئی تھی، غوث اعظم قدس سر العزیز کا یہ واحد مرید جب آگے بڑھتا ہے اور جب اس کے دل میں یہ جوش ہے کہ میرے شیخ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب میں ان ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا، تو دروازے بند ہیں، دیواریں چنی ہوئی ہے، اس بوڑھے شخص نے صرف اپنی لاٹھی اس دیوار پر رکھی تو ساری دیواریں منہدم ہو گئی، ساری دیواریں منہدم ہو گئی. تغرل نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ بھاگ کر کہو کہ شیخ موجود ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو واقعی میں یہ آ کر ہمارے قلعے کے اوپر صرف اپنی لاٹھی رکھ دے تو سارا قلعہ منہدم ہو کر رہ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے، اس نے پھر یہ دیکھا کہ جہاں مرید کی لاٹھی میں یہ تاثیر ہے تو اس شیخ با کمال کے وجود میں کتنی تاثیر ہوگی. اصل چیز یقین اور ایقان کی ہے. ختم قادریہ ہم پڑھ لیں، لیکن ہم تو کپڑا بکوانے کے لیے پڑھتے ہیں، دھاگا بکوانے کے لیے پڑھتے ہیں. غوث اعظم کے لیے پڑھتے کب ہیں؟ ہم تو گیارہویں کرتے ہیں تو جناب صرف ایک گیدرنگ جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں. غوث اعظم کے سارے صاحب کی نیت کب ہوتی ہے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے ڈیڑھ مرید ہوتے ہیں. تو یقیناً اگر یقین کامل دل کے اندر ہو تو پھر یہ فیض غوث اعظم کا اس مرید تک منتقل ہو جاتا ہے. حضرت گرامی جب یہ رخصت ہونے لگے تو دربار رسالت میں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، ہمارے علاقے کے اندر بارش نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، اللہم اسقهم غیث غیث فی دارہم، مولا ان کے علاقے میں خوب موصلہ دار بارش کا نزول فرما. یہ وفد حضور کی خدمت میں رہا، ظہر پڑی، اثر پڑی. کہنے لگے آقا ہم چلے جائیں، سرکار فرما رک جا. ان کو رکھا دیا میرے آقا نے. یہ تین دن، مورخین لکھتے ہیں کہ تین دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود رہے، اور سرکار نے یہ 500 اوقیہ چاندی ایک ایک تھیلی میں جمع کروائی اور حضرت بلال سے کہا کہ جاننے سے پہلے ان کو دے دینا. حضرت بلال گئے اور ان کو جا کر دی اور جا کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے پاس اس وقت مال غنیمت اس قدر زیادہ نہیں آیا ہے، تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، ورنہ تم لوگوں کو اور بھی چاندی دی جاتی۔ انہوں نے کہا ما اخسر علیہ وطیبہ، یہ تو ہمارے لیے بہت ہے اور یہ ہمارے لیے پاکیزہ ہے۔ جب یہ وفد حضور کی دست بوسی کر کے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوا، ابھی اپنے علاقے کی سرحد پر پہنچتے تو دور سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہے، اور جب اپنے علاقے میں داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ موسلا دار بارشیں برس رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بارش کب سے ہو رہی ہے، تو فرمایا تو 3 دن سے ہو رہی ہے۔ اور جب اس واقعے کو انہوں نے پوچھا اور اس کی تحقیق کی تو یہ بارش اس وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی۔ تو اس عظیم معجزے کا اظہار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے گویا کہ وہاں پر ہوا۔ اسی طرح وفود آتے رہے۔ آخری وفد کا ذکر گویا کہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تحقیق کے حوالے سے، اس کے بعد بھی تفصیل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نشست مکمل میں مسئلہ رفع الیدین پر آپ کے سامنے کروں، تاکہ کوئی ریکارڈ اس پر جمع ہو جائے۔ اکثر لوگ رفع الیدین کے حوالے سے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک رفع الیدین کے نماز میں ہاتھ کہاں اٹھانا چاہیے؟ احناف اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو صرف اس وقت اٹھایا جائے جب نماز کو افتتاح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تکبیر اولا کے وقت ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور وہ ہاتھ کاندھوں تک نہیں اٹھیں گے بلکہ کانوں تک اٹھیں گے، اور وہ کانوں سے دراز بھی نہیں ہوں گے، یعنی سر سے اوپر بھی نہیں جائیں گے اور کاندھوں سے دراز بھی نہیں ہوں گے، بلکہ انگوٹھوں کا کنارہ کان کے لو کے اوپر لگے گا، اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ حضور کی سنت سے۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اسی طرح 4 رکعتیں ہیں تو 3ری رکعت کے قیام میں دوبارہ، اور اسی طرح سلام پھیرتے وقت کہیں پر بھی رفع الیدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمایا، اور اگر بعض علماء کے نزدیک فرمایا بھی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا تھا، ان سے منسوخ فرمایا۔ اس کو میں آخری اس لیے رکھ رہا ہوں، ایک تحقیقی موضوع ہے، اس لیے کہ سرکار کے ایک عظیم صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا عنہ اسی دوران حضور کے پاس آئے اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو رفع الیدین کے قائل ہیں اس بات کرتے ہیں اور رفع الیدین کو فرض قرار دے کر اپنے عقیدے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل سنت کو متون کرتے ہیں، وہ وائل بن حجر کی اس حدیث کو بڑی بیم دلیل بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا جہاں وائل بن حجر کے ایمان کا واقعہ آئے گا تو اس نظریے کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اس لیے کہ درس سیرت ہے، یہ کوئی رسمی محفل نہیں ہے اور نہ کوئی ٹائم پاس کی محفل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں تحقیق کی نکلتی ہیں اس پر اپنے سامعین کو تحقیق کے اعتبار سے اور دلائل و نظریات کے اعتبار سے، فریق مخالف کے دلائل بھی اور اپنے دلائل بھی کھل کر بتا دیے جائیں اس حوالے سے، تاکہ آپ کو اپنے عقیدے پر، اپنے اعمال پر اطمینان اور مکمل وسوخ حاصل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ فریق مخالف کیوں کہتے ہیں، اس سے تو اس کا تعارف ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بالکل بیگانہ اور عجیب سا شخص ہے، تو اگر دیکھے تو قرآن نے سب سے زیادہ ذکر شیطان کا کر دیا ہے، تو شیطان کا ذکر کر کے خدا نے اس کی تشہیر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے شیطان کا ذکر کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کا سب سے بڑا سر یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ، مضبوط استدلال کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور جس حقیقت کو تم بیان کر رہے ہو اس حقیقت کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ چن چن کر لے آؤ، لیکن یہ نہیں کہ صرف یہی چن کر میٹھی باتیں اور یہی سب طرف لگے رہو۔ فرمایا جادلہم باللتی احسن، اور جب بات عقیدے کی بن جائے تو پھر وہاں پر جدال بھی کرو اور دائرے میں رہ کر جھگڑا بھی کرو، فرمایا احسن، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو یہ تبلیغ کے دونوں زاویے ہیں، حضور کی سیرت کے اعتبار سے یہ دونوں زاویے، جہاں شدت دکھانی ہے، میں نے جمعہ بھی عرض کیا، جہاں شدت دکھانی، نہیں دکھائیں گے خود منافق بن جائیں گے آپ، وہاں شدت نہیں کریں گے خود آپ کا ایمان ڈھیلا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب آپ کا مطمئن نظر اللہ کی ذات ہوگی تو پھر شدت بھی اللہ کے لیے کریں گے آپ اور نرمی بھی اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ تبلیغ کے دونوں گویا کے زاویے ہیں، اور انسان کی طبیعت صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ نہیں ہے، بلکہ انسان کی طبیعت میں شدت بھی ہے اور نرمی بھی ہے، اس لیے ہدایت کے اندر دونوں پہلو رکھے گئے ہیں، اس میں نرمی کا پہلو بھی ہے اور شدت کا پہلو بھی ہے، نہ وہ نرمی کا پہلو عذاب ہے اور نہ وہ شدت کا پہلو عذاب ہے، بلکہ شدت بھی ہدایت ہے اور وہ نرمی بھی ہدایت ہے، بس اس کو چینج نہیں کرنا ہے۔ جہاں نرمی ہے وہاں شدت کرنی تو گناہ ہو جائے گا، ساری خرابی ہو جائے گی، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں شدت کر لی تو سارا بگاڑ لازم آ جائے گا، اور جہاں شدت کرنی تھی وہاں نرمی کر لی تو سارا بگاڑ لازم آ جائے گا۔ آج ایک مسئلے پر اگر لوگوں کے نظریات کو خراب کر دیا جائے میں کہتا ہوں اگر اس موضوع کو کھل کر بیان نہ کیا جائے تو خالی نمازوں کا درس دینا یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ بڑی سوقیانہ تبلیغ ہے اور یہ دین سے بڑی دوری ہے. ہم صحابہ سے نہ شعور لے سکے ہیں اور نہ دین کی تبلیغ سے شعور لے چکے ہیں. میں تقریباً آپ نے دیکھا کہ 11 جمعے سے ہم الحمدللہ تبلیغ کے آداب کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے, دعوت ارشاد تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے. وہ جمعے کے خطبے میں ہم آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں آنے والا درس تفصیل کے طور پر پیش کروں گا. یہاں پر جو آخری بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے تاکہ حکمت کے حوالے سے بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایک اور وقت دربار رسالت میں حاضر ہوا. اس کی شان یہ تھی کہ جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو ان کے چہرے بڑے روشن تھے, حضور نے خود تعجب کا اظہار فرمایا. صحابہ سے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں؟ کہا کہ حضور یہ وفد آیا ہے, وفد عزب علیف زادال, عزب کے نام سے اس کو یاد کیا گیا, یہ یمن کے قریب علاقے سے آیا تھا. سرکار نے فرمایا صحابہ سے ان کو میرے قریب کرو, ان کے چہرے سے تو مجھے بڑی نورانیت کے آثار نظر آتے ہیں. جب انہیں قریب کیا گیا تو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے چہرے اتنے روشن ہیں, تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا ہمیں آپ کے صحابہ کی تبلیغ پہنچی, ان کی ہدایت پہنچی ہے, ہم اس کو سن کر دار اسلام سے وابستہ ہونے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا تم نے اپنے اندر یہ کیا عادتیں بٹھا رکھی ہیں کہ تمہارے چہروں پر اتنی روشنی ہے؟ کہنے لگے ہم نے 15 خصلتیں اپنے اندر رکھی ہیں. کتنی؟ 15 خصلتیں ہم نے اپنے اندر رکھی ہیں. میرے آقا نے فرمایا 15 خصلتیں تمہیں پہنچی کیسے؟ کہ 5 تو وہ تھی جو آپ کے صحابہ نے سکھائی مل کر کے محبت سے, سبحان اللہ, 5 تو وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے سکھائی, 5 وہ ہے جو آپ کے فرامین ہمیں لکھے ہوئے ملے, اور 5 وہ ہے جو زمانہ جاہلیت سے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں. یہ 15 خصلتیں ہیں. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے کہ میرے صحابہ نے تمہیں وہ 5 عادتیں کیا سکھائی اور مجھ سے 5 باتیں تم تک کیا پہنچی اور زمانہ جاہلیت کی وہ 5 باتیں کیا تھی جو تم تک پہنچی. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کرام نے جو ہمیں 5 باتیں آپ کی جانب سے سکھائی ہیں تو یا رسول اللہ آپ کے قاصدوں نے جو ہمیں حکم دیا اور ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں, ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں. فرمایا اس بات کو ہم نے پختگی سے پکڑ لیا. فرمایا دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں کہا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ, ہم نے اس بات کو پختگی سے پکڑ لیا. ہم سے کہا گیا کہ اس روح زمین پر جتنے رسول الاعظم العظم رسول آئے ہیں تمام کی رسالتوں پر ایمان لے کر آؤ, ہم نے اس بات کو پکڑ لیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ کتابوں پر ایمان لے آؤ, ہم نے اس بات کو پکڑ لیا. ہمیں کہا گیا کہ قیامت اور تقدیر پر ایمان لے آؤ. پانچویں چیز میں دونوں چیزیں شامل کی, قیامت پر اور تقدیر پر. یہ تقدیر پر ایمان کیوں ضروری ہے میں یہ رات کو غوث اعظم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ رات کو حضور غوث اعظم کی صلاحی تبلیغ کا لب لباب ہم پیش کریں گے کہ غوث اعظم نے اپنی زندگی میں جس خاص ٹاپک کو ٹارگیٹ کیا تھا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جس خاص موضوع کو منتخب کیا تھا, وہ 3 تھے صرف. کتنے تھے؟ 3. وہ 3 موضوع میں آپ کو بتاؤں گا. اسی 3 موضوع پر غوث اعظم نے ساری تفصیلی خطابات فرمائے ہیں اور وہ سارے موضوع سمیٹ کر اگر سبجیکٹ بنتے ہیں تو وہ 3 بنتے ہیں. کتنے؟ آپ فتح الغیب شریف جو حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کے خطبات کا مسترن ترین اور مسلمہ مجموعہ ہے, اس کو آپ دیکھیں تو سارے خطبات الحمدللہ اس فقیر میں بالاستیاب پڑے ہیں. اور اس پورے خطبات کو پڑھ کر جو ہم نے خلاصہ نکالا وہ یہ ہے کہ 3 فکریں ایسی ہیں کہ بندہ وہ اپنے اندر بٹھا لے تو اس کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک نظریاتی مسلمان بن جاتا ہے. اور آپ کو انشاءاللہ وہ 3 فکریں میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. اور خاص طور پر حضور سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز, یوں تو ہم نے غوث اعظم کو تفصیلی خطابات آپ کی خدمت میں پیش کیا. گزشتہ سال ہمیں یہ شرف ملا بارگاہ غوثیت سے کہ ہم نے 3 خطابات آپ کے سامنے کی. کہ پہلا خطاب تھا کہ غوث اعظم بحیثیت احسن تقریب, ہم نے ان علماء ربانیین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے کہ حضور غوث اعظم جیسا واقعی میں کوئی نہیں ہے. غوث اعظم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریب, انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد جس کی شخصیت پر یہ لفظ احسن تقریب صادق آتا ہے وہ میرے غوث اعظم قدس سر العزیز کی ذات مبارکہ ہے. اور دوسرا ٹاپک, اس کو اگر آپ تفصیلی طور پر ویب سائٹ پر دیکھیں تو اس میں ہم نے کافی دلائل اور ماخذ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے شیخ کو مانے تو عقیدت کے ساتھ مانے, دلائل کے ساتھ مانے تاکہ شیطان آپ کی عقیدت پر کہیں سے بھی وار نہ کر سکے. دوسرا ٹاپک ہم نے رکھا غوث اعظم آستانوں میں بیٹھ کر صرف مریدوں کو دوڑانے والے نہیں تھے بلکہ خود امام انقلاب تھے. ہم نے پوری تحقیق اس پر پیش کی کہ غوث اعظم بحیثیت امام انقلاب. تو حضور سید غوث اعظم کی ہم نے وسیرت بیان کی. اور تیسری چیز غوث اعظم کی نصیحتیں. اس دفعہ انشاءاللہ جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ حضور غوث اعظم کی اصلاحی خدمات, اور اس اصلاحی خدمات کا نچوڑ کیا ہے. اور یہ سلسلہ قادریہ صرف تعویل دینے کی چیزیں ہیں یا دانے پھینکنے کی چیزیں ہیں؟ سلسلہ قادریہ ہے کیا؟ غوث اعظم نے سلسلہ بنایا کس لیے تھا؟ یہ صرف دانے پڑنے کے لیے تھا یا جناب تعویل دینے کے لیے تھا؟ اصل چیزیں کیا تھی؟ اگر اس دانوں میں فکر موجود نہیں, ختم قادریہ میں فکر موجود نہیں, تو ہم نے سلسلہ قادریہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو اصل چیز کیا تھی اس میں ہم نے دیکھنا ہے. وہ فکر آ گئی تو پھر یہ دانے بھی بارگاہ غوثیت میں مقبول ہوں گے, پھر یہ ختم قادریہ بھی بارگاہ غوثیت میں مقبول ہوں گے. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں, ہمارا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ ختم قادریہ کی عقیدت کیا ہے, یہ الحمدللہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. ہمیں یہ کوئی نہ سکھائے کہ ختم خواجگان کی اہمیت کیا ہے, یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. یہ تو ہم دشمنوں کے سامنے سینے پر چڑھ کر ختم قادریہ کی حقیقت بتاتے ہیں. یہ ہمیں نہ بتائے, ہم دکانیں نہیں لگانا چاہتے, ہم اس کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں. اور یہ بڑے وسوخ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس, اور میں تہ دل سے نعمت کے لیے بات عرض کروں کہ ہم نے تو اس گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ بعد میں بات تو بعد میں سنی ہے, یا غوث کا نعرہ پہلے سنا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت لیکن بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمیں صرف مس گائڈ کیا جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے. ہمیں شعوری بات کرنا چاہتے ہیں, انقلابی بات کرنا چاہتے ہیں, اور اصلی فکر کو لینا چاہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا مزاج کیا تھا, غوث اعظم خود کیسے ہیں. یوسف رضا گیلانی جیسے بدبخت کو ہم دعوت دیں, وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا, وہ شرابی زانی, وہ غوث پاک کا بیٹا ہے. جو اگر کوئی غوث اعظم کا بیٹا ہو اور وہ حرام کاموں میں لگ جائے, اس کو غوث اعظم کا بیٹا کہا جائے, میں کہتا ہوں اس نے غوث اعظم کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے. غوث اعظم کو نسبی بیٹے نہیں چاہیے, غوث اعظم کو حسبی بیٹے چاہیے. اب غوث اعظم کو پڑھ کر دیکھیں, غوث اعظم کوئی متعصب شخصیت نہیں ہے. غوث اعظم ایک سیل رواں ہے, ایک میٹھا چشمہ ہے جو خشک زمین کو بھی سیراب کرتا ہے اور لالہ زار کو بھی سیراب کرتا ہے. لالہ زار آپ کی اولادیں ہیں, خشک زمین ہم جیسے لوگ ہیں. یہ مٹھاس جہاں پہنچتی ہے وہ جگہ سبزہ زار اور لالہ زار بن جاتی ہے. تو میرے دوستوں, غوث اعظم کی سیرت میں تعصب نہیں دیکھیں گے آپ, ایک ٹھنڈک دیکھیں گے, ایک فکر دیکھیں گے, اپنے آقا کی تحقیق کا انقلاب دیکھیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی تحریک نے وہ کام کر دیا جو بنو عباس نے 500 سال میں نہ کر سکے. غوث اعظم کی تحریک نے وہ کام کر دیا کہ آج بھی عراق کی سرزمین پر شیعت اور الہاد اور بے دینیت کی بربریت ہے, لیکن آج بھی وہاں پر چراغ مصطفی ویسے ہی آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہے. تو یہ ہے فکر غوثیت اور یہ سلسلہ قادریت. وہ فکر کیا تھی؟ غوث اعظم اپنے مرید میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, غوث اعظم اپنے مرید کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اندر عمل کے ساتھ ساتھ باطنی مقصد کیا چاہتے ہیں, اس میں اشار اور جرت اور طاقت اور حمیت دینی اور غیرت دینی کو اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, یا معاشرے میں اس کا انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم جمع کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرات گرامی, فتوح الغیب پڑھنے کے بعد بندے کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں کہ غوث اعظم کا مزاج کیا ہے اور آج ہم نے غوث اعظم کو سمجھا کیا ہے, غوث اعظم کی طبیعت کیا ہے اور آج ہم نے اور یہ ہمیشہ صوفیہ کے ساتھ ہوا ہے کہ بزرگوں کی خصلتوں کو نہ سمجھا گیا, بس چما چاٹی میں دین کو آگے بڑھا دیا گیا. اور اقبال نے بڑا ٹھوک کر جواب دیا کہ یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, پٹھان بھی ہو, تم سبھی کچھ تو ہو, ذرا یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم, سبھی یہ تو بتاؤ کہ بھائی مسلمان بھی ہو تم. اگر چلو کوئی غوث پاک کا بیٹا بھی ہو, کوئی سید بھی ہو, لیکن وہ غوث اعظم کی تعلیم کو الٹی چھری سے ذبح کرے تو ہمارا مقتدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. یہ اصول, یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ سید جب تک گمراہی میں بھی رہے تو اس کی تعلیم رہتی ہے, اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ دور کے اعتبار سے, یہ ماحول کے اعتبار سے, یہ فکر کے اعتبار سے تعظیم اپنی جگہ پر تو ہوگی, قوموں کی قیادت اسے نہیں دی جائے گی, مقتدا اور پیشوا اسے نہیں کیا جائے گا. نسب کے اعتبار سے تعظیم تو کر لی جائے گی اور ساری بھولی بھاری سنیت کو اس کے حوالے نہیں کر دیا جائے گا, بلکہ حوالے پر وہ جائے گا جو غوث اعظم کے نسب سے نہ ہو, آپ کے حسب پر ہو, جو آپ کے طریقے پر ہو, آپ کی فکر پر ہو. میرے دوست, اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے. میں اندرون سندھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں سب غوث پاک کے بیٹے بنے ہوئے. میں نے وہاں پر تقریر میں کہا, میں نے کہا میں بغداد میں رہا, ہم نے غوث پاک کے بیٹے بغداد میں نہیں دیکھے جتنا اندرون سندھ میں. جو جی جیلانی ہے, جو جی جیلانی ہے, کام کیا ہے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. تو اگر تو جیلانی بھی ہے تو جیلانیت, فکر جیلانیت کو جب تیرے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا تو تیرا جیلانی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات آپ نے کرنی پڑے گی، یہ باتیں آپ کو بولنی پڑے گی. جب تک ہم اس شعوری منزل کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ جعلی عامل اور یہ جعلی جیلانی ہم پر قبضہ کرے بیٹھے رہیں گے اور یہ سنیت کو رگڑتے رہیں گے. اور حال یہ ہوگا کہ اگر آپ حق بات کریں گے، حق بات کریں گے تو اس حق بات کو کوئی نہیں دیکھتا، عقیدت کو دیکھ کر کہتا ہے یہ پیر صاحب کے خلاف کہہ دیا. اور میں ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ دیکھیں پیر کو تو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ رسول تک لے جائے، پیر کے پاس تو اس لیے جایا جاتا ہے نا کہ وہ رسول تک لے جائے. لیکن جو رسول کو گالی دے وہ تو ہماری بغل میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو پیر کو گالی دے ہم اس کے لیے آستین چڑھاتے ہیں. تو پیر نے ہمیں فیض دیا یا ادھر کر دیا؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پیر کا کام تھا کہ رسول کے لیے غیرت سکھائے، رسول کے لیے مر مٹنا سکھائے. جو رسول کا گستاخ ہے اس سے ہمارے کاروبار رہتے ہیں، جو رسول کا گستاخ ہے حضور کے میراث کا گستاخ ہے، حضور کے صلوات و سلام کا گستاخ ہے، اس کے ساتھ ہماری سنگت اور برادری کے رشتے ہوتے ہیں. جو ہمارے پیر کا جس کی تعویذ سے ہمارا کام بن گیا اس کے خلاف ہو جائے، جس کے وظیفے سے ہمارا کام ہو گیا اس کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں، یہ ہم کس بے ڈھنگی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ میرے دوستو اس فکر کو رکھنا ہے، اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے. المرید لا یرید الا اللہ، اس فکر کو رکھنا ہے. اور غوث اعظم ایسے پیر و مرشد ہیں، ایسی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے دین کی اہمیت بٹھاؤ. وہ فاروق اعظم کے عمل کے نمونے ہیں. جب حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر کوئی کہتا کیا فتوحاتی ہو رہی ہیں، فرما خاموش ہو جاؤ، عزت صرف اسلام کی ہے، عزت صرف آمینہ کے لال کی. وہ فکر دینا ہی نہیں چاہتے اس چیز کی، وہ یہ نظریہ دینا ہی نہیں چاہتے کہ تم ہماری واہ واہ کرو، وہ فکر ہی نہیں دینا چاہتے. تو یہ فکر سید غوث اعظم قدس سر العزیز کی گویا کہ مقام میں نظر آتی. اب یہ فکر آخری آپ سماعت فرمائیے. فرمایا حضور یہ پانچ عادتیں ایسی ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتابوں پر ایمان، اور قیامت اور آخرت پر تقدیر پر ایمان. یہ تقدیر بڑی بنیادی چیز ہے، فرمایا اس پر ایمان. یہ وہ چیزیں ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے صحابہ نے مرمت فرمائی. میرے آقا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم نے صحیح مقصد کو سمجھا اور میرے صحابہ نے صحیح بات تم تک پہنچا دی. پھر کہا کہ میری کیا بات تم تک پہنچی، تو میرے صحابہ نے، یہ بات بھی میری ہے لیکن میرے صحابہ کے ذریعے پہنچی. وہ میری کون سی تحریریں تم تک پہنچی ہے جس میں میرے حوالے سے مرفوع انداز میں سند کے اعتبار سے اتصال کے ساتھ میری باتیں تھی، وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی چیز یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو زبان سے کہنا ہے اور اس پر یقین کرنا ہے. نمازوں کو قائم کرنا ہے، نمازوں کو، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ علم، عمل اور احسان کے ساتھ. علم، عمل اور احسان کے ساتھ. احسان حضوری کو کہتے ہیں، اور احسان جو حدیث جبریل کے اندر ہے کہ نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام احسان. اگر تو اس مقام پر نہیں تو یوں سمجھ کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا علم، عمل اور احسان، اسی کے مجموعے کا نام تصوف ہے اور اسی کے مجموعے کا نام عبادت ہے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکات دینا، اور رمضان کے مہینے کو اگر پالے تو اس میں روزہ رکھنا، اور اگر تجھے استعداد اور طاقت حاصل ہو جائے اور استعداد حاصل ہو جائے راہ کی، زاد راہ کی، تو اس وقت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ کر کے تو مسافر بن کر اللہ کی راہ میں جانا اور حج بیت اللہ کی سعادت سے گویا کہ مہربند ہونا. پھر میرے آقا نے فرمایا یہ تو میرے دین کی باتیں تھی، وہ زمانے جاہلیت کی پانچ خصلتیں کیا تھی جن کو تم اچھی کہتے ہو اور اچھا تصور کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہاں سے کانسیپٹ اور بھی کلیئر کر دوں. پتا چلا اسلام سارے نظام کو مکمل نہیں بدلتا، یہاں پر ان لوگوں کی بھی دھجیاں اڑ جاتی ہیں استدلال کی جو ہر بات پر بدعت کو ٹھوکتے ہیں اور کہتے ہیں جو چیز حضور کے دور میں، جو چیز حضور کے دور میں تھی وہ سنت ہے، جو حضور کے دور میں نہ تھی وہ سنت نہیں. میں نے کہا یہ دور کی تو آپ بات ہی نہ کریں، اس لیے کہ حضور کے دور میں کیا بت پرستی نہیں ہوئی تھی؟ کہ حضور کے دور میں خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو نہیں رکھا گیا تھا؟ یہ کیسی بدعت کی بھونڈی تعلیم ہے کہ جناب حضور کا دور. میں نے کہا حضور کا دور نہیں، حضور کی تعلیم حجت ہے. تعلیم کی بات کریں جو زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئی، اسی تعلیم کی بات کریں جو حضور نے مرحمت فرمائی ہے. اور اسی لیے میرے آقا نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ چیز جس کی اصل میری سنت میں نہ ہو، میرے دین میں نہ ہو، وہ کام مردود ہوا کرتا ہے، وہ کام مردود ہوا کرتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اسلام جب کسی معاشرے پر آتا ہے، اپنی کرنیں نکالتا ہے، تو اگر اسلام سے پہلے ہی اس معاشرے میں وہ باتیں موجود ہیں جو اسلام کے مزاج کے مطابق ہے،
کہ توجہ طلب بات ہے کہ اسلام جب کسی معاشرے پر آتا ہے اپنی تعلیم ڈالتا ہے اور اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے فرامین سے پہلے، اسلام کے پہنچنے سے پہلے اگر اس معاشرے میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو اسلام کے مزاج کے مطابق ہو تو اسلام پھر اسے ذکر نہیں کرتا، اسلام اسے ذکر نہیں کرتا، اسے اسی حال کا بدستور قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسلام کیا کرتا ہے کہ جو چیز اس معاشرے کے اندر، اس کلچر کے اندر، اس کلچر کی ثقافت اور معاملے کے اندر، اس تہذیب و تمدن کے اندر اگر ایسی چیزیں موجود ہو جو اسلام کی فکر کے خلاف ہو تو اسلام پھر اس کا نام لے کر اس کا رد کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جو اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تو منع کر دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے مزاج میں ہے اور وہ معاشرے والے نہیں کرتے تو اسلام اس چیز کو نام لے کر ذکر کرتا ہے کہ یہ کرنا شروع کرو۔ تو تین چیزیں یہاں پر شرعی دلائل کی بن جاتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کا کرنا ہوتا ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مباح ہوا کرتی ہے۔ اور اسی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل فی الاشیاء اباحت، اصل میں ہر چیز جائز ہوا کرتی ہے، ہاں وہ حرام جب ہوگی جب اسلام اس کو حرام کہے، وہ حلال جب ہوگی جب اسلام اس کو نام لے کر حلال کرے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس کو اسلام کچھ بھی نہیں کہے گا، دراصل وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہوگی، اس لیے اسلام نہ اس کو ہاں کہے گا نہ کہے گا، اور وہ اصل میں اپنی اصلیت کے اندر اور اپنی نفسیت کے اندر اور اپنی مطلقیت کے اندر گویا کہ وہ جائز ہوا کرتی ہے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو منع نہیں کیا جاتا وہ شریعت مطہرہ کی سب سے بڑی بیان دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں زمانے جاہلیت کی خصلتیں تھیں، اگر اسلام یکسر سارے معاشرے کو بدلتا ہے اور ہر شعبے میں اپنی باتیں مکمل طور پر ڈال دیتا ہے تو میرے دوستو زمانے جاہلیت کی ان خصلتوں کو پورا نہیں کیا جاتا، پتا چلا کہ وہ چیزیں جو اچھی خصلت ہو وہ اسلام ہی سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان نے اپنی فطرت سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اپنی طبیعت سے پہلے پیغام اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور وہ پیغام اسلام کوئی نکھرا ہوا یا جناب کوئی عجیب موضوع نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ وہ تو اس کی فطرت اور اس کے ضمیر کے عین مطابق تھا۔ تو جو چیزیں زمان جاہلیت کے اندر موجود تھی اور مزاج اسلام کے مطابق تھی تو نہ نبی پاک نے اسے منع فرمایا بلکہ اس کی تحسین فرمائی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہر چیز جائز ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں سے جو یہ ساری میں نے تفصیل بتائی ہے، یہ ساری باتوں کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا، نتیجہ یہ تھا کہ اصلاً چیزیں حرام نہیں ہوتی، اصلاً چیزیں حرام نہیں ہوتی، اس کو حرام کہا جائے تو حرام بنتی ہے، اللہ رسول اس کو حرام کہیں گے تو حرام بنے گی۔ تو یہ دو نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ اصلاً جب خدا نے ساری چیزیں بنا دی تھی تو وہ ساری چیزیں جو بنی تھی وہ حرام کی صورت میں بنی تھی یا حلال کی صورت میں بنی تھی؟ اب اگر حرام کی صورت میں بنی تھی تو نبیوں نے آ کر اس کو حلال کرنا شروع کیا، یا اصل میں ساری چیزیں حلال بنی تھی پھر لوگوں نے اس کی شکلیں بگاڑی تو نبی نے آ کر اس کی حرمت کو بیان کیا؟ تو حضرت امام اعظم اور پوری امت کا اس بات پر ایمان ہے کہ اصل میں جو چیزیں بنی ہیں وہ اباحت کے طور پر ہے، حلال کے طور پر ہے، اس کو حرام کہنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی، حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ فاتحہ سوئم چہلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، ہم نے کہا یہ تو عام چیز ہے، پہلے آپ یہ بتائیے اس کے حرام ہونے پر کیا دلیل ہے، اس کے حرام ہونے پر اگر کوئی دلیل نہیں تو خود ہی یہ اس کے حلال ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو کام کیا جائے وہ اصلاً جائز ہوا کرتا ہے جب تک اس پر حرام کی دلیل نہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیں وہ پانچ خصلتیں جو سیرت کے اس گوشے سے ہمیں فقہ، اصول فقہ کا شعور مل رہا ہے، اسلامی قوانین کو سمجھنے کی فکر مل رہی ہے حضور کی اداؤں سے، فقہانے جو فقہ کے منکر ہیں وہ حضور کی سیرت کے منکر ہیں، وہ حضور کی حدیث کے منکر ہیں، جس نے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا اس لیے وہ فقہ کا انکار کرتا ہے، قیاس کا انکار کرتا ہے، اور دلائل اربا کا انکار کرتا ہے، اور دلائل اربا میں اجماع اور قیاس کا انکار کرتا ہے۔ دراصل جس نے حضور کی سیرت کو پڑھ لیا وہ دین کو سمجھ گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا دیگر فقہ ہو، انہوں نے فقہ کی ان جزیات کو جو تشکیل دی ہے دراصل یہ حضور کی اداؤں سے حضور کے مزاج کو سمجھا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ درس آپ کے سامنے تفصیلی طور پر دیا کہ شریعت کی دلیلیں چار ہیں، قیاس کی حجیت پر میں نے آپ کے سامنے بات کی، اجماع کی حجیت پر آپ کے سامنے بات کی، تقلید کی حجیت پر بات کی، پتا چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس فقہ کو مرتب کیا یہ ان کی خام خیالی نہیں تھی، یہ ان کی ذاتی پیداوار نہیں تھی، بلکہ حضور کے مزاج سے اور حضور کے انداز سے اور مزاج مصطفی سے فہم حاصل کر کے دین کی باتوں کو آگے بڑھانا تھا. اب آپ دیکھیں پانچ چیزیں کہتے ہیں حضور ہے تو زمانہ جاہلیت کی لیکن ہم نے اسے آزما رکھا, اسے آزما رکھا ہے. اور آپ نے حضور کا یہ بھی قول سنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھا تھا, یہ اکثر خطبوں میں حضور کے ملے گا, میرے آقا فرماتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں جتنا اچھا تھا وہ اسلام میں اتنا ہی اچھا ہے. اگر جہالت, اگر اصلاً کوئی چیز پاک نہ ہوتی, جائز نہ ہوتی, نیکی کا صدور نہ ہوتا تو جاہلیت میں اچھائی کی کیا بات تھی؟ یہ حضور نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو سامنے کیوں رکھا؟ یہ حضرت امام اعظم کی قول کی دلیل بنتی ہے اباحت کے حوالے سے کہ اصل میں ہر چیز جائز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں جو زمانے جاہلیت میں خیر تھے, اخیر تھے, وہ اسلام میں بھی زیادہ اچھے ہوئے, اخیر ہوئے. جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بھی سچے تھے, اسلام لانے سے پہلے بھی توحید پر تھے, اسلام لانے سے پہلے بھی امانت دار تھے. تو حضور نے فرمایا جس نے اسلام سے پہلے اچھائی دکھائی وہ اسلام میں بھی اس نے اچھائی دکھائی. پتا چلا کہ اسلام سے پہلے بھی فطرتی طور پر لوگوں نے اسلام کی روش کو زندہ رکھا تھا. اور وہی دلیل بنتی ہے کہ اصل میں چیزیں حرام اور لعنت اور خبز کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل میں چیزیں صلاح, فائدہ اور نفع اور جائز کی طرف ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ پانچ چیزیں کیا تھیں جس کو تم نے زمانے جاہلیت سے اپنے لیے آزمایا؟ کہتے ہیں حضور وہ یہ تھی کہ خوشحالی کے زمانے میں جب خوشحالی ہو جائے اور ہر طرف فراوانی ہو جائے, خوشی اور انبساط کا صدور ہو جائے, تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ زمانے جاہلیت میں ہم کرتے تھے. اس کو تو پھر آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ واقعی میں یہ طریقہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے تو ہم نے سنا نہیں تھا. یہ تو ہمارے اندر زمانے جاہلیت میں رسمیں چلتی تھی کہ جب ہم بارش کو دیکھتے ہیں, مال کی فراوانی ہوتی تو ہم شکر ادا کرتے. تو فرمایا کہ یہ تو زمانے جاہلیت کی اچھی عادت ہمارے اندر تھی کہ ہم شکر ادا کرتے. اور کہتے جب مصیبت کے ایام ہمارے سامنے آتے تو ہم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے, بہ نہیں جاتے. یعنی جب ایک کام ایسا ہے کہ جس میں ہم تذبذب کا شکار ہیں, کرے نہ کرے, کرے نہ کرے, اس کام ہی کو چھوڑ دیتے تھے. اس لیے کہ جس جانب جھکیں گے غلطی ہو جائے گی, اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ ہمارا دل کلیت کے اعتبار سے کس طرح جھک جاتا ہے, اور جس طرح جھک جاتا اسی چیز کو ہم اختیار کر لیتے تھے. تو کہتے ہیں جب خوشی کے لمحات ہوتے اور معاملات کی فراوانی ہوتی تو ہم اس وقت شکر ادا کرتے, اور جب پریشانی ہمارے پاس آ جاتی تو ہم صبر کے دامن کو پکڑ لیتے. اور کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر پھر ہم پر جو بھی فیصلہ آ جاتا, چاہے بظاہر ٹھیک ہے یا غلط, ہم کہتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے, ہم اس پر راضی ہو جاتے, ہم اس پر ڈٹ جاتے, راضی ہو جاتے. اور کہتے ہیں جب دشمن ہمارے سامنے آ جاتا تو بھاگتے نہیں, ثابت قدم رہ کر اس کا مقابلہ کرتے. جب دشمن ہمارے سامنے آ جاتا, ہمارے نظریات, ہمارے معاملات اور ہمارے بنیادی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا, تو اس وقت ہم یک جتے کی صورت میں, ایک جماعت کی صورت میں کھڑے ہو جاتے, جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا. بظاہر انہوں نے کچھ بھی کیا, سامنے کوئی بھی تھے, لیکن ایک خسرت تھی کہ جب جس کو دشمن سمجھو تو جب اس کے مقابلے کے کھڑے ہو جاؤ تو پھر پشت دکھا کر بھاگو مت, پشت دکھا کر بھاگو مت. اور کہتے ہیں کہ جب دشمن, اور دشمن پر جب برائی کے لمحات آ جائے, دشمن جب پسپائی کی طرف چلے جائے, تو کہتے ہیں ہمارے زمانے جاہلیت میں ہماری یہ شان تھی کہ ہمارے اندر استغنا بہت ہوتا تھا. یہ اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے, اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا ظرف بڑا وسیع ہوا کرتا تھا, اگر دشمن مجبور ہو جائے تو ہم اس کی مجبوری پر ہنستے نہیں تھے. دشمن کے اوپر اگر بہت بڑی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس کو تانا نہیں کستے تھے, لیکن جب ہمارے مقابلے پر آ جائے تو جم کر ہم لڑتے تھے. لیکن جب وہ کمزور ہونے لگ جائے تو ہم اسے تانا نہیں دیتے تھے, اس پر گویا کہ آوازیں نہیں کستے تھے, ہم اس کو متون نہیں کرتے تھے, اسے گھٹیا نہیں دکھاتے تھے. یعنی یہ اعلیٰ ظرفی ہمارے زمانے جاہلیت میں ہماری طبیعتوں کی ہوا کرتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے فرمایا حکماؤ علماؤ, تم تو بڑے دانش مند لوگ ہو. فرمایا اچھا یہ بات ہے, اس لیے تمہارے چہروں پر یہ خوشی کے اثار ہے. فرمایا یہ تو تمہارے لیے بڑی دانش مندگی ہے. یہ پھر حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ کی خدمت میں آئے ہیں, مزید آپ کچھ بات فرمائیں گے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ بتاؤ یہ باتیں پوری کتنی ہوئی؟ کہنے لگے حضور 15. فرمایا 5 میں اور کہہ دیتا ہوں. فرمایا پھر کتنی ہو جائیں گی؟ فرمایا 20. فرمایا 5 اور سن لو. فرمایا دیکھو فلا تجمعوا مالا تاکلون, مال اتنا جمع نہ کرو کھانے کی چیزیں جس کو تم کھا ہی نہ سکو. ذخیرہ اندوزی جائز ضرور ہے,
ذخیرہ اندوزی جائز ضرور ہے جبکہ بلیک مارکیٹنگ کے لیے نہ ہو. سمجھ گئے؟ جب مارکیٹ سے چیزیں شارٹ اس لیے کر لی جائیں کہ جناب اس کا ریٹ بڑھ جائے تو یہ اس میں اضافی فکر آ گئی جو حرمت والی, اس لیے حرام ہو گیا. مہینے کا راشن گھر میں جمع کر دینا ناجائز نہیں ہے, نہ ہی یہ تبکل کے خلاف ہے. مہینے کا راشن گھر میں جمع کر لینا کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے, چینی مہنگی ہو جائے گی سستی چلو خرید لیں, زیادہ خرید لیں, چاول مہنگے ہو جائیں گے چلو جلدی خرید لیں, آٹا مہنگا ہو جائے, تو یہ کہہ کر اگر پہلے جمع کر لیا جائے تو اس قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ یہ تبکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ گویا کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے. حرمت جب آتی ہے کہ جب بندہ اس چیز کو جمع کر کے دنیا کو مستقل سمجھ لیتا ہے اور خدا کی یاد اور خدا کے فرمان سے اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے. دنیا کی مذمت جب کی گئی ہے کہ وہ دنیا جو آخرت کی یاد سے خالی ہوگی وہ دنیا باعث لعنت ہے, اور وہ دنیا جو آخرت کی یاد سے مستنیر ہوگی وہ دنیا اللہ کو محبوب ہے. تو جہاں پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہ دنیا ہے, اور جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی بات کی گئی تو یہی میرا آقا فرما رہے ہیں کہ فلا تجمعوا ما لا تاکلون, مال اتنا مت جمع کر لینا کھانے کی چیزیں کہ تیرا دل اس میں ہی لگ جائے, اس میں ہی لگ جائے اور تو خدا کی حضور اٹھنے میں اور موت سے اور جو تجھ پر فرائض رکھے گئے ہیں اس سے تو غافل ہو جائے. فرمایا دوسری چیز, یہ حکمت کے اقوال ضروری ہیں جو زبان مصطفیٰ کریم سے صادر ہوئے, فرمایا کہ ولا تبنعوا ما لا تسکنون, اتنے مکانات نہ بنا لینا کہ جس میں تو ٹھہر ہی نہ سکے, ایک گھر بنایا تو نے اس میں ٹھہر جا, اتنے گھر نہ بنا لینا کہ تیری خواہش بڑھتی چلی جائے کہ آج یہاں ٹھہروں گا پھر وہاں ٹھہروں گا وہاں ٹھہروں گا, یہ خواہش تجھے کہیں اتنا ابھار نہ دے اتنا بڑا نہ دے کہ تو موت سے غافل ہو جائے, اللہ کے فرائض سے غافل ہو جائے, مر کر اٹھنے سے جواب دینے میں غافل ہو جائے, اور ایک سے دو بنانے کے چکر میں تو حلال اور حرام کو بھول جائے, اور بس تو مکانات سے مکانات بنانے کی روش کے اندر تو یہ نہ دیکھے کہ میرے ہاتھ میں حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے, بس تو اپنی خواہش کو تکمیل پہنچانے کے پیچھے نہ لگ جائے, بلکہ تو اپنی زندگی کے مسافر کی طرح گزار کہ جو اپنی منزل کی طرف پہنچنا چاہ رہا ہے, راستے میں لوگ تھک گئے ہیں, یہ درخت کے نیچے حصہ ہے اور سستانے کے لیے جو لیٹتا ہے تو وہاں پر کوئی فرش مخمل نہیں ہوتا, جسم بھی بڑی گویا کہ زمین کی ساخت بھی بڑی بے ڈھنگی انداز میں ہوتی ہے اور گھر کی طرح مضبوطی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے, لیکن مسافر کو نہ اس پتھر کی چبھن محسوس ہوتی ہے نہ موسم اس کو گھبراہٹ کی طرف لاتا ہے, اس لیے کہ مسافر کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں, منزل مستقل استقرار کی اطمینان کی تو آگے آ رہی ہے. فرما اس فکر کو رکھ کہ تیری اصل منزل آخرت کی ہے, یہ دنیا تیرے لیے ایسے ہی ہے کہ جس طرح کی تو سفر کرتے ہوئے تھک گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رک گیا ہے. یہ وہ نفسیاتی تربیت ہے جو زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوئی. اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے, ولا تنافسوا فی شیء وانتم, ایسی چیز کے لیے ایسی چیز کے حصول کے لیے سبقت نہ لے جا جن سے کل تجھے دستبردار ہونا ہو. حضور فرماتے ہیں فلا ولا تنافسوا, ایسے معاملے میں جھگڑا نہ کرنا, ایسے معاملے میں شدت نہ کرنا. تنافسوا جو حضور نے فرمایا جو بخاری کی حدیث ہے کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن تنافسوا فیہا, جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف تو نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. ولا تنافسوا فیہا, اور وہی لفظ یہاں پر موجود ہے, ولا تنافسوا فی شیء, دنیا کی محبت میں میری گویا کہ امت مبتلا ہو جائے گی اور ایسی چیز میں شغف دکھائے گی, کوشش دکھائے گی, شدت دکھائے گی جس سے ایک وقت اسے دستبردار ہونا ہے, ایک وقت اسے دستبردار ہونا ہے. مکانات بنانے میں, صرف مال ہی بڑھانے میں, صرف شہرت ہی کا ذکر کرنے میں, صرف اپنے ذاتی خد و خال اپنے معاملات کو نکھارنے میں وہ لگ گیا, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ایک لمحے اور دھارے پر جا کر رک جائے گی اور اس سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا, آنے والوں کے لیے چھوڑنا پڑے گا. تو حضور فرماتے ہیں ولا تنافسوا فی شیء انتم, فرمایا غدن انہو زائلون, ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جانا اور ایسی چیز میں شدت زیادہ نہ دکھانا کہ جس سے ایک وقت تجھے چھوڑنا پڑے گا وہ تجھ سے زائل ہو جائے گی, بلکہ شدت اس میں دکھانا جو تیرے ساتھ دنیا و آخرت میں جڑی رہے گی. یعنی اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اولیاء کی محبت, اولیاء کاملین کی محبت, دینی دینداری سے محبت, دین سے محبت, اس میں زیادہ شدت دکھانا, اس میں توانائی اور طاقت اس میں دکھانا,
اپنے آپ کو اس مشن کے لیے توانا اور مضبوط کر لینا، اس لیے کہ یہ چیزیں تجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فرمایا اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو تجھے پیش ہونا. یہ 19ویں نصیحت ہے، اور دوبارہ میں 34ویں نصیحت ہے جو میرے آقا نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُونَ وَرَاغِبُونَ فِيمَا عَلَيْهِ تَقْدِمُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ. فرمایا اس خدا سے ڈرنا کہ جس کے حضور تجھے روبرو پیش ہونا ہے، اور فرمایا اس چیز میں رغبت کرنا جہاں تو نے جانا ہے اور وہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے. فرمایا خدا کے حضور کھڑے ہونے میں کوشش کرنا، اس بات پر جم جانا، اس لیے کہ خدا کے حضور تجھے جانا، اس چیز کی فکر کرنا. اور فرمایا تقدمون وفیہ تخلدون، اس چیز میں شغف دکھانا کہ جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور جس سفر میں تو جا رہا ہے وہ تیرے لیے زرد راہ زاد راہ پوری طور پر بنے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 20 باتیں ہم نے آپ کو بتا دی، کیا آپ اپنے مہر پاک سے اس کو مزین فرما دیں گے؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں. ایک صحابی سے کہا کہ یہ 20 کی 20 باتیں لکھ دو. پتا چلا کہ حضور نے اپنی حدیث اپنی زندگی میں لکھوائی ہیں. یہ کہنا کہ امام بخاری اجمی تھے، وہ تو عجم میں آئے، انہوں نے حدیث مرتب کی ہے، یہ دھوکا ہے، پرویزیت کا یہ دھوکا ہے. حضور نے اپنے حیات میں، اپنی موجودگی میں، اپنے حکم سے اپنے فرامین لکھوائے ہیں. ہم پوچھتے ہیں وہ فرامین کہاں گئے؟ یقین فرامین وہی ہیں جو بخاری میں موجود ہے، جو مسلم میں موجود، جو احادیث میں موجود ہے، ہر صحیح حدیث کے اندر جو بات موجود ہے. میرے دوستو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان 20 باتوں کو مرتب فرماؤ. مرتب کر لیا گیا، مرتب کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر لگائی، اس پر مہر لگائی. مہر کے طور پر میرے آقا کی انگوٹھی تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ حضور نے اس کی مہر لگائی. میرے آقا مہر والے بھی انگوٹھی پہنتے تھے، اور کالا عقیق بھی میرے آقا نے پہنا ہے، عقیق کا کالا پتھر. حضور کی خدمت میں حبشی نے پیش کیا، اور وہ حبش کا ایک کالا عقیق تھا جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. تو پتھر پہننا بھی حضور سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور حضور نے یہ جو انگوٹھی تھی جو مہر لگائی ہے، یہ سیاح میں روایت موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کالے عقیق کی، اور مستدرک کے اندر کئی سندوں میں بخاری مسلم کی شرط کے ساتھ روایت موجود ہے. لیکن یہ وہ خاص انگوٹھی تھی جس میں پتھر کے اوپر حضور کا نام منقش تھا، اور یہ مہر کے لیے لگائی جاتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مہر کیا، اور مہر لگانے کے بعد ان صحابہ کرام کو مرحمت فرمایا، اور جاتے ہوئے میرے آقا نے ان کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی، اور وہ اپنے علاقے کے اندر گئے. اور پھر انہوں نے اس تحریر کی تحریریں بنا بنا کر جتنے لوگ دارۂ اسلام سے وابستہ ہوتے، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے، اس تحریر کی نقل کر کے اسے دے دیا کرتے تھے. اور یقیناً اسی طرح حدیثیں پھیلی ہیں، اور اسی طرح حدیثیں عام ہوئی ہیں. یہ کتنا نفیس طریقہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا. تو میرے دوستو سیرت سے یہ تمام باتوں کا شعور حاصل ہوتا ہے، اور کتنی اعتقادی خدشات اور کتنی وہ تذبذب کی باتیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، سیرت کے اس ٹھنڈے جام اور ٹھنڈے چشمے کے پاس آ کر ہم اسے سیراب ہو جاتے ہیں، اور اپنے جگر، اپنے کلیجے کو اور اپنے ایمان کو اس سے تسکین بخشتے ہیں. تو یقیناً درس سیرت کا مقصد یہی ہے کہ قرآن حضور پر اترا، دین حضور کی ذات ہے، یہیں سے ساری چیزیں جاری ہوئی ہیں. جب حضور کی زندگی کے ایک ایک سال، ایک ایک لمحے کو ہم دیکھیں گے، تو ہمیں قرآن کی آیت کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، حدیثوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور دین کی ساری باتوں کی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ جو ہم نے کہا، جو سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. اور جتنے حضرات مولا کریم یہاں تشریف لائے اور تیرے محبوب کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو بہرمند کیا، جو سچے نظریات اور صحیح تعلیمات سے اپنے آپ کو مولا کریم سربستہ کیا، اپنے آپ کو آراستہ کیا، تیرے محبوب کی سیرت کے ذوق اور شوق میں یہاں پر جمع ہوئے، مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما. میرے آقا، میرے مولا غوث سمدانی، ہے کل سمدانی، الباز اللہ الاشحب، قدوتنا، شیخنا، امامنا، استاذنا، الشیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ النورانی کی، مولا کریم جن کرامات عالیہ اور آپ کے افکار عالیہ سے جو ہم نے اپنے آپ کو بہرمند کیا، مولا کریم آپ کی تعلیم پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما. حاضران محفل نے دور دراز سے سفر کیا، مولا کریم اس غرض سے کہ تیرے محبوب کے ذکر کو سن کر اپنے نظریات، اپنے اعتقاد اور اپنے فروع کے معاملات کی درستگی کے لیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے تیرے محبوب کی سیرت سے ہم روشنی اور کرنیں، اور تیرے محبوب کی سیرت سے فکریں حاصل کریں. مولا کریم ان تمام باتوں سے ہمیں متمتع فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے،
اور ساتھ ہی میں بغداد معلیٰ کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے ان دونوں گنبدوں کا خاص تصور اپنے دلوں میں جماتے ہوئے اس صورت کے ساتھ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس وقت یقیناً ہم پر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری قبر شریف کے اندر میری امت کے حوال پیش کیے جاتے ہیں، جو نیک اعمال ہوتے ہیں میں اس پر خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں، جو برے اعمال ہوتے ہیں اس پر میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے یہ تمام احوال اور یہ ہمارے ظاہری اور ہمارے باطنی افکار جو ہیں یہ دربار رسالت میں یقیناً پیش کیے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرکار اس بات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش قدم کا، اس منور قدم کا، اس تابہ قدم کا جس سے آفتاب و مہتاب خیرات حاصل کر کے اپنی ذات کو مستنیر و تابہ کر رہے ہیں. آئیے اس ذات مقدسہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں قبولیت اور شرف انتخاب کا مقام پائے ہوئے ان نافیہ قصیدے کو اپنے زبانوں سے ذکر کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ مولائے کریم اپنے محبوب کی نگاہ کرم ہم گناہگاروں کی طرف تفویض فرما. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. مولائے کریم تیرے لیے محبت اور تیرے لیے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکال، ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے. اس فکر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں، واغفر لینا شیدہا واغفر لقارئہا سألتکل خیرا یا ذا الجود والکرم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اپنے سفر کو مقبول، مقبولیت کی نیت کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوں، اس امید و سوک کے ساتھ رب کریم کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی تمام کامیابی، سکون، تمانیت، برکتیں، وسعت کی نیت کرتے ہوئے جس کی برکت سے ہمارے دنیاوی بھی سارے کام ہو جائیں گے، اخروی بھی کام ہو جائیں گے، اس کامل نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ رب کریم کی رضا کے لیے مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.